أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلہ دروس مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں آج یہ 49 نمبر درس ہے. آج کے درس میں بھی گزشتہ مکتوب نمبر 28 کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے کہ جو شیعہ عالم دین نے تفصیلی جواب دیا مالکی مذہب کے عالم دین کا. فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت سن 35 ہجری میں ہوئی اور واقع غدیر سن 10 ہجری میں پیش آیا. ان دونوں کی درمیانی مدت کم سے کم 25 برس ہوتی ہے اور اسی 25 برس میں یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچیں اور اسی دور میں یہ تین خلافتیں پیش آئیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اتنی طولانی مدت میں جو 25 برس کا زمانہ تھا جو ایک چوتھائی صدی کے برابر تھی جس میں نہ جانے کتنی لڑائیاں ہوئیں, کتنے فتنہ و فساد اور تباہ کاریوں کا سامنا ہوا اور تعاون وغیرہ وبا پھیلی. خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ واقع غدیر میں شریک ہونے والوں کی کتنی بڑی تعداد ختم ہو چکی ہوگی, کتنے بوڑھے اور سن رسیدہ اشخاص اپنی موت مر چکے ہوں گے, کتنے نوجوان شوق جہاد میں میدان کارزار میں کام آئے ہوں گے, مرنے والوں کی بنسبت زندہ رہنے والوں کی کتنی مختصر تعداد ہوگی, اور جو زندہ بھی رہے ہوں گے وہ ایک جگہ تو ہوں گے نہیں, متفرق مقامات پر منتشر ہوں گے, کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں, کیونکہ رحبہ میں تو وہی لوگ آئے ہوں گے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ عراق میں موجود تھے. باوجود ان سب باتوں کے امیر المومنین کے کہنے پر 30 صحابی کا اٹھ کھڑے ہونا, جن میں صرف 12 تو بدری تھے جنگ بدر میں شریک ہونے والے, اور ان سب نے گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول کو منبر پر دیکھا اور اپنے کانوں سے رسول کو یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے سنا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع غدیر کے شاہد صرف یہی 30 صحابی نہ رہے ہوں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی کچھ افراد اس مجمع میں موجود ہوں, مگر وہ اپنے بغض و کینے کی وجہ سے نہ اٹھے ہوں نہ گواہی دی ہو. انس ابن مالک اس مطلب کو لکھتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ بد دعائے امیر المومنین کا شکار ہوئے. غرض یہ کہ باوجود ان سب باتوں کے 30 صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور گواہی دی, اگر امیر المومنین کو موقع ملتا کہ آپ اس محل پر رہبہ کے دن ہر بے قید حیات مرد و زن ہر صنف کے اصحاب کو اکٹھا کر سکتے اور ان کو ویسی ہی قسم دے کر گواہی طلب کرتے جیسی آپ نے رہبہ میں قسم دے کر گواہی مانگی تھی, تو نامعلوم ایسے کتنے 30 گواہی دینے والے اور کھڑے ہو جاتے. یہ خیال تو رہبہ کے دن کے متعلق ہے جو واقع غدیر کے 25 برس گزرنے کے بعد ہوا. اب ذرا سوچیے کہ اگر امیر المومنین کو ایسا موقع سرزمین حجاز پر ملتا اور واقع غدیر کو اتنی مدت نہ گزری ہوتی جتنی رہبہ کے دن تک گزر چکی تھی, اور آپ اسی طرح قسم دے کر لوگوں سے گواہی طلب کرتے, تو اس صورت میں کتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور گواہی دیتے. آپ اسی پر اچھی طرح غور کریں تو اسی ایک واقعے کو حدیث غدیر کے تواتر کی قوی دلیل پائیں گے. واقع رہبہ کے متعلق جو روایات کتب احادیث و سنن میں موجود ہیں انہیں بھی ذرا ملاحظہ کریں. چنانچہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 370 پر زید ابن ارقم کی حدیث ابو طفیل سے روایت کر کے لکھی ہے کہ ابو طفیل فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے رہبہ میں لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر مرد مسلم کو جس نے رسول کو غدیر خم میں ارشاد فرماتے سنا ہو, خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اٹھ کھڑا ہو. آپ کے اس قسم دینے پر 30 افراد اٹھ کھڑے ہوئے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ابو نعیم کا بیان ہے کہ بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس موقع پر چشم دید گواہی دی. جب رسول نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر خطاب کیا تھا, کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے زیادہ ان کے نفوس پر قدرت و اختیار رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ. تو آن حضرت نے فرمایا تو جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. خداوندہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں رہبہ سے نکلا اور میرے دل میں بڑا خلجان تھا. آخر جمہور مسلمین نے اس حدیث پر کیوں عمل نہیں کیا؟ میں زید ابن ارقم کی خدمت میں پہنچا اور اس سے رہبہ کا واقعہ بیان کیا. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ایسا ایسا کہتے سنا. زید ابن ارقم نے جواب میں کہا تم اسے غلط نہ سمجھنا, میں نے خود بھی رسول کو ایسا کہتے سنا ہے. میں کہتا ہوں کہ زید ابن ارقم کی گواہی کو رہبہ میں امیر المومنین کے بیان کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس حدیث کے 32 گواہ ہو جاتے ہیں, ایک امیر المومنین, دوسرے زید ابن ارقم اور وہ 30 صحابی جنہوں نے رہبہ میں گواہی دی. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسرت کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 119 پر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کر کے لکھی ہے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں رہبہ میں اس موقع پر موجود تھا اور میں نے خود حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کو قسم دیتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں قسم دیتا ہوں ہر اس شخص کو جس نے غدیر خم میں رسول کو من کنت مولاہ فعلی مولاہ کہتے سنا, اٹھ کھڑا ہو اور گواہی دے اور وہی شخص اٹھے جس نے اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے کہتے سنا ہو. عبد الرحمن کہتے ہیں 12 بدری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے, میں آج تک وہ منظر بھولا نہیں ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول کو غدیر میں کہتے سنا کہ کیا میں مومنین سے زیادہ ان کے نفوس کا مالک و مختار نہیں, اور میری ازواج کیا ان کی مائیں نہیں؟ ہم سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ. تب آن حضرت نے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. خدا وندہ تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے. اسی صفحے کے آخر میں امام مذکور نے اپنے دوسرے طریقے سے اس روایت کو لکھا ہے جس میں یہ ہے کہ آن حضرت نے فرمایا خدا وندہ تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے, اور مدد کر ان کی جو ان کی مدد کرے, اور ذلیل و خوار کر اسے جو ان کی مدد نہ کرے. عبد الرحمن کہتے ہیں سب اٹھ کھڑے ہوئے, 3 آدمی باوجود ہی کہ وہ واقع غدیر میں موجود تھے لیکن گواہی دینے کے لیے نہ کھڑے ہوئے. تو امیر المومنین ان کے لیے بدعا, امیر المومنین نے ان کے لیے بدعا فرمائی اور وہ سب آپ کی بدعا کا شکار ہوئے. اگر آپ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور زید ابن ارقم کو بھی ان 12 بدری اصحاب کے ساتھ ملا لیں تو یہ 14 بدری اصحاب ہو جاتے ہیں. واقع رہبہ کے متعلق جو حدیثیں اور روایات کتب احادیث و سنن میں موجود ہیں ان پر غور فرمائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس واقعے میں امیر المومنین کی کیا حکمت کار فرما تھی. غرض دراصل یہی تھی کہ اس حدیث غدیر کی نشر و اشاعت ہمیں گیر ہو جائے, جو ناواقف ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے. ایک ایسا ہی موقع حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عہد معاویہ میں پیش آیا. آپ نے بھی امیر المومنین کی طرح اس محل پر حق کا اعلان کیا. حج کے موقع پر جب عرفات میں لاکھوں مسلمان موجود تھے آپ نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے ایسا فصاحت و بلاغت میں ڈوبا ہوا کلام سنا ہی نہ ہوگا. اسی خطبے میں آپ نے واقع غدیر کا حق ادا کر دیا. امام مظلوم کی اس تقریر سے بھی حدیث غدیر کی شہرت اور نشر و اشاعت میں بڑا اثر ہوا. باقی 9 آئمہ معصومین علیہ السلام بھی اس حدیث کی نشر و اشاعت میں بڑا حکیمانہ طرز عمل ان کا رہا. مختلف طریقوں سے انہوں نے اس حدیث کی نشر و اشاعت فرمائی, چنانچہ وہ ہر سال 18 ذوالحجہ کو عید کا دن قرار دیتے رہے، اس دن مسرت و شادمانی کا اظہار فرماتے رہے، خدا کی خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، دعائیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ نیکی و احسان فرماتے۔ شکر گزاری میں اس نعمت کی جس سے خداوند عالم نے اس تاریخ میں اپنے بندوں کو نوازا تھا، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تھا، آپ کو عہدہ امامت تفویض کیا تھا۔ یہ حضرات اس تاریخ میں بنسبت اور دنوں کے خصوصیت کے ساتھ صلہ رحم فرماتے ہیں، اپنے عیال کے لیے سامان راحت پیدا کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں برادروں کی سے ملاقات کو جاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں اور انہیں سب باتوں کا اپنے دوستوں کو بھی حکم دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر سال کی 18 ذی الحجہ کو شیعوں کے نزدیک عید کا دن رہا ہے، ہر زمانے میں اور ہر شہر میں، جسے علامہ ابن عثیر نے بھی اپنی تاریخ کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 181 پر سلسلہ واقعات 352 میں لکھا ہے، اور اس کو تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ اس دن کو اپنا عید کا دن مناتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔